بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم پہنچے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے پر، ویتولون ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین. احسن الجماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے احسن الجماعت کا عقیدہ کیا ہے اور موقف کیا ہے، اور اسی ضمن میں اس جملے پر پہنچے تھے ہم. اور جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت صحابہ میں شامل ہوتے ہیں، اور بعض علماء الگ الگ بیان کرتے ہیں، کیونکہ مخالفین کے جو گروہ اہل بدعت کے، ان کے تناظر میں بعض اوقات الگ الگ بیان کرتے ہیں، ورنہ اگر صحابہ کا لفظ بیان کیا جائے تو صحابہ کے لفظ میں دونوں شامل، صحابہ بھی شامل اور آل بیت بھی شامل ہیں. امہات المؤمنین کے تعلق سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ یہ فرمایا ہے، ویتولون ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں امہات المؤمنین یہ صفت ازواج کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہمارے لیے مائیں ہیں، امہات ہیں، اکرام میں، احترام میں اور صلہ میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، الى آخر آیت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فنحن نتولاهم بالنصرۃ والدفاع عنهن واعتقاد انهن افضل ازواج اهل الارض لانهن زوجات الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ایسا فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم ان کی نصرت کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام دنیا کے تمام بیویوں سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، کیونکہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں. تو پہلی بات یہ ہے، ہم ان کو احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، بڑے شرف والی ہیں، بڑے مقام والی ہیں، بڑے عزت والی ہیں، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ فخر محسوس کرے کہ امہات المؤمنین جو ہے ان کی مائیں ہیں. پھر فرماتے ہیں، ویؤمنون بأنهن ازواجه فی الآخرة، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ازواجه، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. اور اس کی دلیل میری احادیث وردت فی ذلک، کیونکہ اس میں حدیث موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ارشاد جو ہے اس میں بھی واضح دلیل ہے. سورۃ غافر آیت نمبر 8 میں دلیل ہے. شیخ صاحب نے 7 اور 8 دونوں بیان کیے، میں دونوں بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يشاهده وأزواجهم، شيخ صاحب فرماتے ہیں، فأثبت زوجية لهن بعد دخول الجنة. اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو بیویاں ہیں وہ جنت میں اپنے خاوندوں کے ساتھ ہوں گی، اور یہ جو رشتہ ہے زوجیہ کا یہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے اہل ایمان کے لیے جنت میں. یعنی اگر کوئی شخص, اگر کوئی مومن جو ہے وفات پا جاتا ہے, شادی شدہ ہے, اس کی بیوی بھی ہے, اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے اور اس کی بیوی جنت میں چلی جاتی ہے اہل ایمان میں سے ہے, تو آخرت میں بھی جنت میں بھی دونوں میاں بیوی ہوں گے. سبحان اللہ. اسے فرمایا ومن صلح من آبائهم وازواج ذرياتهم, بشرط یہ کہ صالح ہوں, اہل ایمان ہوں, اہل ایمان میں سے ہوں اور صالح ہوں, باپ بھی, یہ رشتہ قائم رہے گا. والدین والا جو ہے بیوی کا رشتہ اور اولاد ذریت کا رشتہ جو ہے سبحان اللہ یہ بھی قائم رہے گا مرنے کے بعد. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اور اس آیت میں دلیل ہے کہ انسان کی جو بیوی ہے دنیا میں وہ آخرت میں بھی اس کی بیوی ہوگی اگر وہ جنتی عورت ہو. اگر اہل جنت میں سے ہے تو پھر وہ آخرت میں بھی یہ رشتہ قائم اور باقی رہے گا اور اس کی بیوی ہوگی. وہ یہاں پر ایک غلط, بہت بڑی غلط فہمی ہے بعض لوگوں میں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے سے میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں تک کہ میت کو دیکھنے نہیں دیتے, ہاتھ ہی لگانے دیتے. اگر خاوند مر جائے, بیوی مر جائے, تو پھر وہ کہتے یہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور بغیر محرم ہو گیا یہ خاوند جو ہے. سبحان اللہ, مرنے سے رشتہ کیسے ٹوٹ گیا ہے اور کس نے کہا ٹوٹ گیا ہے؟ یعنی دیکھیں زندگی میں تھوڑی دیر پہلے وہ بیوی تھی اور رشتہ قائم تھا, مرنے کے بعد یہ رشتہ ختم ہو گیا, تو رشتہ کس نے ختم کیا ہے؟ سبحان اللہ. بلکہ یہ ثابت ہے کہ بعض صحابہ نے, یعنی سر وکر صدیق کو دیکھیں, کس نے غسل دیا تھا؟ ان کی بیوی نے غسل دیا تھا. سلف سے ثابت ہے کہ یہ رشتہ قائم رہے, تو دلائل بھی ہیں قرآن و سنت میں. سبحان اللہ. برہ تو یہ بڑا مغالطہ ہے. اور اس آیت میں بھی دیکھیں, سورۃ غافر آیت نمبر 8 میں بھی ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. یعنی واضح ہے ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, باپ کا رشتہ ٹوٹتا نہیں, اولاد کا رشتہ ٹوٹتا نہیں, بیچ میں بیوی کا رشتہ کیسے توڑ دیا جبکہ آیت میں سب کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اگر کافر ہے تو کافر کا تو ویسے ہی یہ رشتہ ہوتے نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو؟ اگر خاوند مومن ہو اور بیوی کافر ہو, یعنی کسی نے جیسے کہ آج کل اللہ رحم کرے کسی جگہ پر, یہ بہت بڑا غلط رجحان بعض لوگوں میں ہے کہ ہندو سے شادی ہو سکتی ہے, یا جو بت پرست ہیں یا بدھسٹ ہیں یا جو ایتھیسٹ ہیں, کسی رب کو نہیں مانتے, نہیں شادی ہو سکتی, نہ مرد کی عورت سے نہ عورت کی مرد سے, نہیں ہو سکتی, اختلاف دین ہے. اگر کوئی شادی کر بھی لے, نکاح کر بھی لے, تو نکاح اس کا ہو ہی نہیں ہے شرعاً, شرعی نکاح نہیں ہوگا وہ, چاہے کسی عدالت میں کر لے, چاہے کورٹ میں, کچھ بھی کر لے, تو نکاح شرعی نہیں ہوگا اور وہ بیوی ہوگی نہیں اس کی. تو اس لیے مرنے کے بعد جب دنیا میں اس کا کوئی رشتہ نہیں, تو مرنے کے بعد کیا رشتہ باقی رہے گا؟ لیکن اگر مومن عورت ہے اور مومن مرد ہے, دنیا میں رشتہ موجود ہے, تو مرنے کے بعد رشتہ کیسے ختم ہو گیا, کس بنیاد پہ ختم ہو گیا ہے؟ سبحان اللہ. جی اللہ علم, کچھ ایسے گروہ ہیں جو یہ کہتے, یعنی بعض احناف کو میں نے دیکھا ہے, مجھے پتہ کہ مذہب فتویٰ کیا ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن بعض احناف کے نزدیک جو ہے یا حنفی جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ رشتے اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ٹچ نہیں کر, چھو نہیں سکتی اپنے خاوند کو مرنے کے بعد, یا اگر بیوی مر گئے تو خاوند اس کو نہیں چھو سکتا. یہ غلط ہے.
سب دیکھ رہا ہوں, نہیں دیکھ رہا
ہوں. جی ہاں, منہ بھی نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ, کہ رشتہ ختم ہو گیا. بہرحال واپس آتے ہیں. پھر جیسا فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ, خصوصاً خدیجۃ رضی اللہ عنہا ام اکثر اولادہ, خصوصی طور پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر اولاد کی ماں ہے, اکثر اولادی. جب خصوصاً ہے, شخص فرماتے ہیں مصدر ہے محذوف, ایک محذوف عامل فعل اس کا ہے, اصل ہے خص خصوصاً. جب بعض اوقات لفظ آتے ہیں خصوصاً, اس لفظ یہ منصوب کیوں ہے, اس کا اعراب کیا منصوب ہے, اردو میں کہتے ہیں خصوصی طور پر, تو عربی خصوصا منصوب کیوں ہے؟ یہ اصل جو لفظ لکھنا چاہیے تھا اخص خصوصا, تو عربی کی خوبصورتی ہے اس میں بعض چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر اخص خصوصا ہو تو پھر یہ کمزور عربی ہے, اگر کوئی کہہ دے اس طریقے سے تو کمزور ہے. تو صحیح جو لفظ ہے وہ خصوصا ہونا چاہیے. تو اعراب یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جیسے ایسا پھر مصدر ہے ایسے فعل کا جو محذوف ہے, اصل جملہ ہے اخص خصوصا. اچھا, خدیجہ سے مراد خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی سب سے پہلے, یعنی سب سے پہلی بیوی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی. وہ بہت ہی سمجھدار عقل مند عورت تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی فائدہ ہوا اس عظیم بیوی سے, کیونکہ بڑی ذہین اور عقل مند بیوی تھی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی اور عورت سے نکاح کبھی نہیں کیا. یعنی ان کے وفات کے بعد تو نکاح کیا ہے, لیکن ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں, دوسری شادی نہیں کی تھی. اچھا, پھر ام اکثر اولاد ہی سے مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں, اور یہ نہیں فرمایا کہ ام اولاد ہی کے اولاد کی ماں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر اولاد تو سیدہ خدیجہ سے ہے, لیکن جو سیدنا ابراہیم جو بیٹا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ سید ہمارے قبطیہ سے پیدا ہوا تھے. اور جو اولاد ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیدہ خدیجہ سے ہیں, 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. بیٹے 2 ہیں, القاسم پہلے, پھر عبداللہ, اور عبداللہ کو الطیب و الطاہر بھی کہا جاتا ہے. بعض سمجھتے ہیں کہ الطیب اور ہیں طاہر اور ہیں, نہیں, الطیب و الطاہر یہ دونوں القاب ہیں سیدنا عبداللہ کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں. جو بیٹیاں ہیں زینب ہیں, پھر ام کلثوم ہے, پھر فاطمہ, پھر سید رقیہ رضی اللہ عنہم علیہ الصلاۃ اجمعین. اور سب سے بڑے بیٹے جو ہیں قاسم ہیں, سب سے بڑی بیٹی جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اچھا, اور سیدہ خدیجہ جو ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وأول من آمن به وعاضده على أمره, سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لے کے آئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو کی طرح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کا جو امر ہے, جو معاملات تھے, ان میں مددگار ثابت ہوئیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی اور غار حرا میں جو معاملہ ہوا جبریل علیہ السلام کے ساتھ, یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خبر سیدہ خدیجہ کو دی گھر میں آ کے. تو بڑے پیارے الفاظ تھے سیدہ خدیجہ کے رضی اللہ عنہا کے, فرماتے کل واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اور ایمان لے کے آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد وسلم سید ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں اور پوری قصہ سنا کہ غار حرا میں کیا ہوا. پھر ورقہ بن نوفل نے جواب میں کہا کہ ان هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى, یہ وہ صاحب سر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راز لے کے آتے ہیں, یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فآمن به ورقۃ, ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے ایمان لے کے آئے ہیں. تو عورتوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئی ہیں سیدہ خدیجہ ہیں, اور مردوں میں سے سیدہ ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل جو ہیں بعض میں کچھ صحابہ میں شمار کیا ہے, کیونکہ ان کے جو الفاظ تھے کہ اگر میں زندہ ہوتا تو آپ, کیونکہ یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ آپ کی قوم سب سے پہلے آپ سے دشمنی مول لے گی, کیونکہ جو بھی یہ پیغام لے کے آتا ہے تو اپنے ہی لوگ سب سے پہلے دشمنی پر اتر آتے ہیں. اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کے بھرپور مدد کروں گا, لیکن اس سے پہلے وفات پا گئی. جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی بتدریج, جو پیغام تھا وہ صرف آپ وسلم کی حد تک تھا، پھر آہستہ آہستہ جو دعوت کا جو حکم آیا اس وقت تک ورقہ بن وفات پا چکے تھے، یعنی اگر دعوت آپ وسلم دیتے تو قبول کر لیتے، کیونکہ پہلے سے انہیں کہہ دیا تھا دعوت کو عام کرنے سے پہلے، دعوت حکم سے پہلے انہیں پہلے کہہ دیا تھا اگر میں زندہ رہوں اس وقت تک تو میں آپ کی اس میں مدد کروں گا، یعنی ایمان لے کے آؤں گا. اچھا وعاوضه على امر یعنی ساعده، مدد کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جو سیرت پہ غور و فکر کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تو وہ دیکھتا ہے کہ امام خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد انہوں نے کی ہے اور اعانت کی ہے کسی اور بیوی نے نہیں کی ہے، زیادہ تر انہوں نے مشکل ترین وقت میں، کیونکہ ابتدائی دور میں مکہ میں کافی مشکلات تھیں اور مشرکین کا غلبہ تھا، اہل شرک کفر کا غلبہ تھا، لیکن ڈٹی رہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بہت ہی اچھے مشورے اور بہت ہی بہترین طریقے سے دفاع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکان لہ منہ المنزلت عالیہ، اور بہت بڑی منزلت تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت کرتے تھے سیدہ خدیجہ کی، یہاں تک کہ شیخ بحری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کرتے تھے، اور جو ان کی سہیلیاں تھیں ان کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی بھیجا کرتے تھے. وہ فرماتے انہا کانت وکانت وکان المنہ ولد، کہ میرے لیے بہت ہی میرے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور میری اولاد بھی انہی میں سے ہے، جیسا کہ سید عائشہ نے روایت کیا ہے صحیح بخاری میں سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کافی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور یہ دلیل ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت بڑی عظیم منزلت تھی. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والصدیقۃ بنت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ خدیجہ ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقۃ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدیقہ کا لفظ جو ہے وہ اس لیے ہے فلکمال تصدیقها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والکمال صدقها فی معاملته، دو اعتبارات سے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق جو بھی پیغام لے کے آئے ہیں اور کمال کی حد تک تصدیق تھی، اور خود بھی اپنے جو معاملات ہیں سیدہ عائشہ کی ان میں بھی وہ ہمیشہ سچی رہی ہیں اور کمال کا سچ انہوں نے ہمیشہ بیان کیا ہے. اور قصۃ الافک میں جب ان پر نعوذ باللہ صلاح کی تہمت لگائی گئی تو ان پر صبر کیا اور سچی ثابت ہوئی، اور ان کی سچائی کی دلیل جو ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جو سچائی ہے، جب اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ان کی برات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ النور کی آیات میں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں قالت ان لا احمد غیر اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے کسی کی حمد و ثنا کسی کا شکر نہیں کرتی، اور یہ دلیل ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وهذا يدل على كمال ايمانه وصدقها، وهي دليل ہے کیونکہ ایمان اور سچائی کامل ہے. اچھا یہ تو پہلا حصہ الصدیقۃ، صدیقہ کیوں ہے یہ اس کی مختصر تفصیل ہے. اچھا بنت الصدیق صدیق کی بیٹی، فكذلك ايضا وہ بھی یعنی سچ اور حق ہے، ان کے جو والد ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہیں صدیق هذه الامه، اس امت کے صدیق ہیں، بلکہ شیخ صاحب فرماتے ایک نئی بات سننے تمام امتوں کے صدیق ہیں جتنی امتیں گزری ہیں، کیونکہ یہ امت سب سے افضل امت ہے. جب سیدنا ابوبکر جو ہے اس امت کے صدیق ہیں تو دوسری امتوں کے بھی صدیق ہیں، اور من باب اولا ہے سبحان اللہ. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، کہ سیدہ عائشہ کی جو فضیلت ہے دوسری بیویوں پر، دوسری عورتوں پر، سید عائشہ جو فضیلت ہے دوسری عورتوں پر، ایسے جیسے کہ ثرید جو ہے تمام خانوں پر افضل ہے. علی النساء شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ عموم ہے تمام عورتیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ علی النساء سے مراد یعنی وہ بیویاں جو زندہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ سید خدیجہ ان میں شامل نہیں ہیں کیونکہ پہلے وفات پا چکی تھیں. لیکن ظاہر جو حدیث کا جو ظاہر ہے وہ عموم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مردوں میں سے بہت سارے لوگ کمال کے حد تک پہنچے ہیں، عورتوں میں سے صرف چار کا ذکر ہے، صرف چار عورتیں جو ہیں وہ کمال تک پہنچی ہیں. آسیہ فرعون کی بیوی، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، اور سیدہ عائشہ جو ہے اسی حدیث میں فضل عائشہ علی النساء فضل الثرید علی سائر الطعام، سیدہ عائشہ کی جو فضیلت ہے تمام عورتوں پر ایسے جیسے کہ ثرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر، اور اسے یہ متفق علیہ حدیث ہے. جو سے بخاری مسلم حدیث میں سید خدیجہ کا ذکر نہیں ہے، باقی روایت میں سید خدیجہ کا ذکر ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ دلیل ہے کہ سید عائشہ جو ہیں افضل النساء مطلقا افضل النساء ہیں، یعنی سید خدیجہ کی وفات کے بعد. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیکن لیست افضل من فاطمہ باعتبار النسب، لأن فاطمة بلا شك أشرف من عائشة نسبا. أفضلكم يا سيدة عائشة يا سيدة فاطمة، أقرأ لك مسألة سامنا جاء كون أفضل يا شيخ صفر باته نسب كاعتبار، نسب كاعتبار سي قيد نسب كاعتبار سي سيدة فاطمة أفضل هي، كيوكي سب سي على نسب جو هي سيدة فاطمة كي، وسيدة عائشة سي بي بهتر هي سبحان الله. لكن دیگر فضائل میں سیدہ عائشہ جو ہے افضل ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے فضائل کو انہوں نے پایا ہے جو کسی اور عورتوں میں سے کسی اور عورت نے نہیں پایا ہے. پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور شیخ الاسلام مصنف جو ہیں عقیدہ واسطیہ کہ ان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں بیویاں جو ہیں سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ دونوں ایک منزلت پر ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا خصوصاً خدیجہ پھر فرمایا والصدیقہ ولم یقل ثم الصدیقہ. دیکھو علماء اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ حرف عطف واو ہے یا ثم ہے، اگر ثم ہوتا تو پھر پہلے سیدہ خدیجہ ہے بعد میں سیدہ عائشہ ہے، جب واو کے حرف سے عطف کیا ہے اس میں ترتیب نہیں ہوتی واو کے حرف میں، اس مطلب ہے کیونکہ نزدیک یعنی شیخ الاسلام کے نزدیک دونوں برابر ہیں. اچھا اس مسئلے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں علماء اختلفوا فی ھذہ المسئلہ، علماء کا اختلاف ہے کہ افضل کون ہے سیدہ خدیجہ ہے یا سیدہ عائشہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ سیدہ خدیجہ افضل ہیں کیونکہ ان کی ایسی پیاری خصلتیں ہیں جو سیدہ عائشہ میں نہیں ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ سیدہ عائشہ زیادہ افضل ہیں کیونکہ ان کی کچھ ایسی پیاری خصلتیں ہیں جو سیدہ خدیجہ میں نہیں ہیں، اور بعض علماء نے تفصیل بیان کی ہے کہ ان سب کی اپنی اپنی جگہ ہے اور اپنی اپنی پیاری خصلتیں ہیں جو دوسرے میں نہیں ہیں. رسالت کی ابتدا میں بے شک کہ جو سیدہ خدیجہ کا جو میں نے پیاری خصلت تھی جو ان کا موقف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سیدہ عائشہ وہ نہیں پا سکتی اور بلکہ ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یعنی سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کی وفات کے بعد جو ہے سیدہ عائشہ میں کچھ ایسی پیاری خصلتیں تھیں جو کسی اور میں نہیں تھی، جیسے کہ علم کی نشر و اشاعت و سنت کی نشر و اشاعت جو ہے اور امت کی ہدایت کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کی ہے وہ سیدہ خدیجہ کو بھی حاصل نہیں ہے سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی ایک کو دوسرے پر فضیلت بیان کرے مطلقاً، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک اعتبار سے افضل ہے، دوسرے جو ہے دوسرے اعتبار سے افضل ہے، اور اس طریقے سے ہم نے عدل و انصاف کا راستہ اختیار کیا ہے. جو پیاری خصلتیں ایک کی ہیں، جو حق ان کا دیا ہے جو دوسرے میں ہے ان کا بھی حق بھی دیا ہے، اور وعند التفصیل يحصل التحصيل تفصيل مي دو تحصيل حاصل يعني بوه جاته في الفرمات وهو وبقية أهجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة معه سألنا الله إن كان آخر جملة جبرة بيارة جملة فرماته يه دونو بيبيان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی تمام بیویاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے ساتھ جنت میں ہیں تمام جنتی ہیں اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہ مختصر تفصیل تھی امہات المؤمنین کے تعلق سے اور آل بیت کے تعلق سے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب صحابہ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو صحابہ میں آل بیت بھی شامل ہوتے ہیں اور بعض علماء دونوں یعنی صحابہ کے ذکر کرنے کے بعد اہل بیت کا ذکر الگ سے بھی کرتے ہیں کیونکہ اہل بدعت میں سے ایسے گروہ ہیں جنہوں نے اہل بیت سے دشمنی مول لی تھی, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, جیسا کہ صحابہ کے تعلق سے بعض بدعتی جو ہیں ان کی تکفیر کرتے ہیں اور برا بھلا بھی کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. ایک نیا مسئلہ صحابہ کرام کے عقیدے کے تعلق سے, اور اہلسنۃ جماعت جو ہیں وہ براءت کا اظہار کرتے ہیں روافض کے طریقے سے جو بغض نفرت کرتے ہیں صحابہ سے اور ان کو گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں. یہ براءت لازمی ہے اور عقیدے کے اصولوں میں سے ہے, یاد رکھیں. روافض سے مراد شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک غالی گروہ ہے جو سیدنا علی پر اور آل بیت پر غلو سے کام لیتے ہیں اور اہل بدعت میں سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں اور صحابہ کے لیے سب سے زیادہ بغض و نفرت کرنے والے ہیں, اور جو مزید معرفت چاہتا ہے ان کے گمراہی کے تعلق سے تو بس ان کی کتابوں کو دیکھ لیں اور ان علماء کی کتابیں جنہوں نے ان پر رد لکھا ہوا ہے. ان کو روافض اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے سیدنا زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے جب ان لوگوں نے سیدنا ابوبکر عمر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی تعریفیں کی سیدنا ابوبکر عمر کی, اور یہ کہا کہ ہوا وزیرہ جدی, میرے نانا کے جو ہیں وزیر ہیں دونوں, سبحان اللہ. تو غصے میں آ کر ان کی بات کو رفض کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے ان کو روافض ان کا لقب رکھ دیا گیا اس گروہ کا. روافض کیوں کہتے ہیں؟ رافض ہی ہم کہتے ہیں, رفض سے ہے. کیا رفض کیا ہے, کس چیز کا انکار کیا ہے؟ سیدنا زید بن علی بن الحسین, سیدنا حسین کے پوتے ہیں, سیدنا حسین کے بیٹے علی زین العابدین جو میدان جنگ کربلا میں سے ایک ہی بچہ جو یعنی زندہ بچا تھا, جانتے کون ہے؟ زید العابدین علی بن حسین. زید العابدین لقب ہے, نام علی ہے, علی بن حسین. ان کا بیٹا زید ہے, علی کا بیٹا زید ہے. تو ایک گروہ گیا ان روافض کا, اس وقت روافض نہیں تھے, ان کو شیعہ کہتے تھے, سن علی کے جو گروہ میں شامل تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جو غالی تھے, غلو کرنے والے تھے سیدنا علی میں, حد سے تجاوز کرتے تھے. ورنہ سیدنا علی کے ساتھ تو کچھ صحابہ بھی تھے, کچھ تابعین بھی تھے, اہل الصلاح اہل الحق بھی تھے. ان میں سے یہ گروہ جو فطرہ والے جو ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان کو بھی شہید کیا, یہ ٹولہ جو تھا عبداللہ بن سبا یہودی کے جو پیروکار تھے یہ والے لوگ, تو انہوں نے ایک بار گروپ بنا لیا اور سیدنا علی کے ساتھ فوج میں شامل ہو گئے, ان میں مکس ہو گئے. تو ان کے بعض لوگ گئے سیدنا زید کے پاس, زید بن علی بن حسین کے پاس, یہ سمجھ کر کیوں برا بھلا کہیں گے تو ہمارے بھی بعد میں کوئی وزن پڑے گا, ہمارے ساتھ بھی کوئی امام ہے. ابھی جب کسی عالم کے پاس جا کے اپنے کوئی سوال کرتے ہیں اور وہ آپ کے حق میں جواب دیتے ہیں تو آپ کا قول تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا, یہ عالم کا قول کیا تھا, دیکھیں فلاں عالم کا فتویٰ, فلاں عالم کا قول ہے. تو یہ زید ذہن میں تھا ہم جاتے ہیں اور بکر عمر کے خلاف ان سے کچھ لیتے ہیں تاکہ وہ ہسٹری کا تاریخ کا حصہ بن جائے. سبحان اللہ, دیکھیں فتنہ باز کیسے فتنہ کرتے ہیں, لیکن سبحان اللہ دیکھیں ان کی زبان سے کیسے, یعنی جو وہ چاہتے تھے اس کے برعکس تاریخ حصہ کیا بنا, دونوں میرے نانا کے وزیر ہیں, ان کی تعریفیں کی ہیں. اب وہ حیران ہو گئے, ہم تو پھنس گئے, یہ کیا کر دیا, ان کا مقصد جو تھا وہ پورا نہ ہو سکا, اس کے برعکس جو ہے وہ جواب ملا تو انہوں نے انکار کر دیا, اور جس کو امام سمجھتے تھے بدعتی سمجھنا شروع کر دیا, یعنی نعوذ باللہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی دشمن ہے, یعنی جب صحابہ کی تکفیر کی ہے اب سیدنا حسین کے پودے کو ان کو کیا فرق پڑتا ہے, سبحان اللہ. تو انہوں نے فوراً جو ہے ان کے خلاف ایک پوری کمپین چلائی اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ اہل بیت کی جو ہے نا, کیونکہ ایک ان کا ایک قاعدہ ہے, آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں, یہ اہل بدعت کی زمانے, اس زمانے سے یہ پالیسی چل رہی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یعنی بیچ کا راستہ نہیں ہے, آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں, صحابہ کو گالی دیں ابوبکر عمر کو تمام صحابہ کو سوائے چند کے, اگر نہیں کرے پھر آپ ہمارے خلاف ہیں, آپ ہمارے مخالف ہیں, آپ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے. تو سیدنا زید نے جب ان کو جواب دیا, اور منہ توڑ جواب ہے, سچ بات منہ توڑ جواب ہے, تو رفض کیا, انکار کیا, ان کی بات نہیں مانی, آج تک کیا کہتے ہم, روافض, سبحان اللہ. یہ لقب ہے, جب آپ حق سے منہ موڑتے ہیں تو دیکھیں کیا سزا ملتی ہے, یہ سزائیں کافی ان کے لیے, روافض, رفض سے, سبحان اللہ. یعنی ان کی بات کو رفض کیا, انکار کیا, حق کا انکار کیا ہے, سید بکر عمر کی جو فضیلت ہے اس کا انکار کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریبی دو ساتھی ہیں, اس یہ جو تعلق ہے صحابہ کا, اس کا بھی انکار کیا ہے. آگے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے, یعنی بات کہاں تک جاتی ہے, دیکھیں یہ عام بات نہیں ہے کہ صحابہ سے بھوسوں نفرت کر رہا ہو, یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی دور تک بات جاتی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو نواصب ہیں, نواصب جو ہیں یہ وہ ہیں جو آل بیت کے لیے عداوت اور دشمنی نصب کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کو قدح کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, یہ روافض کے ضد میں ہیں. نواصب جو ہیں روافض جو ہیں انہیں دشمنی مول لی صحابہ کرام کے خلاف, دلوں سے اور زبانوں سے, دلوں سے بغض نفرت کرتے ہیں صحابہ سے, اور اس بغض نفرت کی یعنی آل بیت کی محبت کے آڑ میں آ کے جو ہے ان سے بغض نفرت کرتے ہیں. ففی القلوب یبغضون الصحابۃ ویکرہونہم, بغض نفرت کرتے ہیں, الا من جعلوا وسیلہ لنیل مآرب وغلوا فیہم وہم آل البیت, تمام صحابہ کو بغض نفرت کرتے ہیں, الا یہ کہ جو آل بیت ہیں صحابہ کرام میں سے ان سے صرف ظاہراً جو ہے وہ یہ دکھاتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں تاکہ وہ, اور ان سے غلو بھی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس بدعقیدگی پر پردہ ڈال سکیں, اور زبانوں سے وہ فی الألسنی یسبونہم ویلعنونہم, ان کو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں, گالے دیتے ہیں اور لان تان بھی کرتے ہیں, نعوذ باللہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ظالم ہیں, یا یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے ہیں سوائے چند کے, اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو معروف ہیں ان کی کتابوں میں. پھر شب عظیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور سچ بات یہ ہے حقیقت میں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے سے صحابہ کرام پر جرح ثابت نہیں ہوتی, نہ ہی کوئی فرق پڑتا ہے, اور جو صحابہ کرام پر کوئی جرح کرتا ہے یا قدح کرتا ہے یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کے لیے بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی ہے, نعوذ باللہ. دیکھیں چار چیزیں ہیں, جب کوئی بھی صحابہ کرام کو برا برا کہتا ہے اور قدح کرتا ہے صحابہ پر, تو حقیقت میں یہ قدح جو صحابہ کرام کی حد تک نہیں ہے, صحابہ کرام کی بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے, دین اسلام کی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی قدح ہے. وہ کیسے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیم رحمہ اللہ, صحابہ کرام کی قدح تو واضح ہے کہ وہ صحابہ کرام کو برا بلا کہا ہے اور قدح کی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قدح اس اعتبار سے ہے کیونکہ صحابہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں اور امناء ہیں, خلفاء بھی رہے ہیں امت پر, اگر یہ شرار الخلق میں سے ہوتے سب سے بدترین ہوتے تو پھر حقیقت میں یہ قدح جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے, اور دوسرے اعتبار سے بھی یہ قدح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے کیونکہ جو بھی فضائل اور مناقب بیان کے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی, ان سب کی تکذیب ہوتی ہے, یعنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش بولين صحاب بكر أو كذا سيدنا أبو بكر كتعلق أبو بكر في الجنة وجتني بي أحاديث سيدنا أبو بكر كي عمر وديكر صحابك يساري كساري نعوذ بالله جو سيء متفق عليه أحد جو سيء أحد ثابت صحاب كرام كتعلق سه جب قدها كرتين صحاب بكر دوك تكفير كرت برا بلا كيت لام تان كرتين مطلب جو بي أحاديث ثي صحاب كتعلق سه وسب جوتي هن تو قدح کس کی حقیقت میں صحابہ کرام کی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. اور شریعت پر قدح دین اسلام وہ اس اعتبار سے کہ جو واسطہ ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اس شریعت کو ہمارے تک پہنچنے میں اور نقل کرنے میں صحابہ ہی ہیں. اگر ان کی عدالت کو آپ ساقط کر دیں تو کوئی اور تو یہ دین جو ہے جو شریعت ہم تک پہنچی ہے وہ باقی نہیں رہتی. یعنی کہ جھوٹا شخص جو ہے یا بے دین شخص جو ہے نعوذ باللہ وہ آپ تک کوئی چیز پہنچاتا ہے کوئی پیغام پہنچاتا ہے کیا اس کو مانیں گے آپ؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو پوری شریعت جو ہے قرآن بھی ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ واسطہ کون ہے امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں؟ صحابہ ہیں. براہ راست یا علم قرآن کا ہے اور احادیث کا جو علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو سیرت ہے کہاں سے ملی ہمیں؟ تو صحابہ بیچ میں ہیں. اگر صحابہ کو نکال دیں آپ تو پھر یہ پورا دین ہی نہیں ہے پھر. سبحان اللہ. تو قرآن کو کس نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا پیغام ہے؟ کہاں سے پتہ چلے ہمیں؟ اگر صحابہ کو نکال دیں آپ تو پھر قرآن ثابت نہیں کر سکتے آپ. سبحان اللہ. تو اس لیے پوری شریعت پر قدح ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کس اعتبار سے قدح ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں میں مبعوث فرمائے جو سب سے بدترین تھے نعوذ باللہ جو شرار الخلق تھے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ چنا ہے اور شریعت بھی ان کی سپرد کر دی ہے کہ شریعت بھی تم لوگوں تک پہنچاؤ نعوذ باللہ اور امت تک ان لوگوں نے اسی شریعت کو پہنچایا ہے. تو قدح کس پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دیکھیں کس طریقے سے اقوام الکبریٰ مترتب ہوتے ہیں صحابہ کرام کو گالی دینے میں اور برا بلا کہنے میں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور ہم بری ہوتے ہیں روافض کے طریقوں سے جو صحابہ کو گالیں دیتے ہیں بہت نفرت کرتے ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر صحابہ کی محبت فرض ہے ہم اس محبت کرتے ہیں اور جو بھی ان کی لغزشیں ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس میں ہم رک جائیں خاموش اختیار کریں اور ہمارے دل جو ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں وللہ الحمد ان کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا ایمان اور تقوی اور علم کی نشر و اشاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و عانت جو ہے جس پر وہ قائم رہے ہیں اس اعتبار سے اور اس وجہ سے ہم ان سے بھرپور محبت کرتے ہیں. پھر شیخ اسامہ بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وطریقۃ النواصب الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل اور ہم بری ہیں ہمارے ایمان ہے ہمارے عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا کہ ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں نواصب کے طریقے سے جو اذیت پہنچاتے ہیں اہل بیت کی قول سے یا عمل سے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت جماعت جو ہیں براءت کا اظہار کرتے ہیں بری ہوتے ہیں نواصب کے طریقے سے اور جو نواصب ہیں یہ روافض کے برعکس ہیں جو اہل بیت پر غلو سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ بشریت سے ان کو نکال دیتے ہیں اور عصمت اور ولایت تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی جو روافض ہیں وہ اہل بیت میں غلو سے کام لیتے ہیں اور بشریت سے نکال کے ان کو معصوم بنا دیتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ جو 12 امام ہیں روافض کے وہ کہتے ہیں معصوم ہیں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. سبحان اللہ. ان پہ وحی نازل ہوتی ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے پیغام لیتے ہیں. آپ کو چیلنج نہیں کر سکتے کوئی بھی امام اگر روافض کا کہ کسی کتاب میں لکھ دے 12 اماموں میں سے کسی کا قول لکھ دے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا چاہے کچھ بھی ہو. کہتے کیونکہ امام تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں سند کی تمہیں ضرورت ہے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی سند کی. اچھا جس نے اس امام سے لے کے جو 12 امام سے کوئی امام ہے مصنف کتاب تک یہ بیچ والے جو ہیں یہ معصوم ہیں ان کا قول سے لازم آتا کہ وہ بھی معصوم ہے. کتابیں جو نقل ہی ہے نا ان کے اقوال کس نے نقل کیا ہے؟ اگر قلعے نے نقل کیا ہے ٹھیک ہے نا یا کسی اور نے نقل کیا اپنی کتاب میں اب امام کا اپنا قول تو نہیں تو اس کتاب نے کہاں سے نقل کیا ہے؟ اب یہ کتاب لکھنے والا اس کا استاد جو ہے اس کا شیخ جو ہے اس کا شیخ جو ہے چلے جی آپ 12 امام تک یا 12 میں سے کوئی بھی امام ہو یہ تمام معصومین کو نزدیک آپ اکیلے نہیں کر سکتے. یہاں تک ایک بندہ بتایا گدھے کی روایت بھی موجود ہے, اصول کافی گدھے کی روایت موجود ہے, گدھے کی روایت کو حق سمجھتے ہیں. میں ایک دفعہ کسی کو سن رہا تھا, رافضی ان کے کوئی عالم تھا ان کا, سبحان اللہ وہ دفاع کر رہے, کہتے واقعی حق روایت ہے, اس میں نعن سے تسلیم کرتے ہم. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سزا دیتا ہے, جب صحابہ کرام کو برا بلا کہا اور تمام احادیث, جب صحابہ نہیں رہے تو کیا حدیث, میں نے کہا قرآن ثابت نہیں ہو سکتا پھر, وہ جزا من جنس العمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دے, دیکھیں جب صحابہ کرام کی بات کو نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے گدھے کی روایت کو بھی قبول کروایا ہے, سبحان اللہ. الغرض, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو نواصب ہیں بدعت کا بدعت سے مقابلہ کیا ان لوگوں نے, جب انہوں نے دیکھا کہ روافض جو ہیں آل بیت میں غلو سے کام لیتے ہیں تو انہوں نے کہا اس بدعت کر دوسری بدعت سے کر دیتے ہیں, اور آل بیت سے بغض و نفرت کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب روافض نے آل بیت سے غلو سے کام لیا ہے تو ہم آل بیت سے بغض و نفرت کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ, برا بلا کہتے ہیں. اور مقابلہ کیا ان لوگوں کا جنہوں نے ان کی محبت اور تعریفوں میں غلو سے کام لیا. اور اہل سنت جماعت جو ہیں وہ ہمیشہ وسطیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں, جو تمام امور سے سب سے بہترین راستہ ہے اور سب سے بہترین امر ہے. بدعت کا بدعت سے مقابلہ نہیں کیا ہے بلکہ سنت سے اور حق سے مقابلہ کیا ہے. اور بدعت کا بدعت سے مقابلہ کرنا جو ہے بدعت کو طاقت ہی بخشتی اور کچھ بھی نہیں, یعنی بدعت مزید مضبوط ہو جاتی ہے جب آپ بدعت کا بدعت سے رد کرتے ہیں. کیا ٹائم ہوا ہے, آخر میں ایک بہت اہم بات ہے, میں واجب بھی دیر ہوں, یہ یاد رکھے, اگلے درس کا یہیں سے میں آغاز کروں گا. وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ, اور خاموشی اختیار کرتے ہیں جو کچھ بھی ہو صحابہ کرام کے بیچ میں, جو جنگیں ہوئی ہیں آپس میں, جو معاملات میں خرابی پیدا ہوئی ہے, اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں, تفصیل بیان نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے, کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, ارسوں جماعت کے کیوں عقیدہ ہے, اصولوں میں سے کیوں اصول ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, ذکر کرنے کے نقصانات کیا ہیں, اور اس کی دلیل کیا ہے. اصل بات یہ ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. واجب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع دو واجب لے لیں, ایک تو صحابہ کرام کے تعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے, یہاں پر مختلف چیزیں اسکیٹرڈ ہیں, منتشر ہیں, جمع کر کے آپ نے 1, 2, 3, 4, 5 جتنی بھی ہیں, 10 جتنی بھی ہیں, پہلا یہ. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے روافض نے اور خوارج نے, جو ان کو برا بلا کہا گیا, جو گالیاں دی گئی ہیں, ان کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے. میں نے مختلف کتابیں پڑھی ہیں جو شیخ الاسلام نے جو یہاں پہ بیان کیا ہے نا, اگلا درس ہمارا یہی ہے, پہلے سے آپ تیار ہو کے آئیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو سننے میں. یہ جو دفاع شیخ الاسلام نے کیا ہے نا, کمال کر دیا واللہ, یعنی کوئی واللہ چھوٹے سے اتنی سوراخ بھی نہیں چھوڑا ہے نا جس سے کوئی شخص بھی ادھر جا سکے, ہر اعتبار سے اور درائل کی روشنی میں بڑے پیارے انداز میں ایسا پیارا دفاع ہے کہ آپ والا حیران ہو جائیں گے. تقریباً 10 کے قریب پوائنٹ ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. واجب یہ ہے کہ آپ بھی ذرا کچھ تھوڑے سے تیاری کر کے, بے شک اسی کتاب سے دیکھ لیں آپ یا کسی اور جگہ سے دیکھ لیں, واجب ہے. میں نے ہنٹ دیا ہے, چیٹنگ نہیں کروائی, ہنٹ ہے کہ کسی کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو مزہ آئے گا. سچ بات ہے, آپ کو مزہ آئے گا کہ کس طریقے سے جس طرح بھی صحابہ کرام کے خلاف کوئی غلط بیان کی ہے, یا ان کے کہتے ہیں کہ فلان صحابی نے فلان غلطی کی ہے, فلان نے فلان غلطی کی ہے, وہ 10 غلطیاں قبل سے ہم گنوا دیتے ہیں. یعنی بعض جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں نا, وہ بھی اس کیچڑ سے بچ نہ سکے, اپنے آپ کو بچا نہ سکے, نعوذ باللہ. اور سب سے پیارا قول مجھے لگا ہے وہ امام, کیا نام ہے ان کا, وفات 100 میں ہوئی, جو کہ پانچ خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے, لیکن پانچ خلیفہ راشد اگر ہوتے سید معاویہ ہوتے, وہ ہے نہیں, جو چار خلفاء راشدین ہیں. عمر بن عبد العزیز, بارک اللہ فیک, امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا صحابہ کرام کے تعلق سے, فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا, ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں زبانوں کو بھی ان کے خلاف بات کرنے سے محفوظ رکھے. کتنی پیاری بات ہے کہ جب فتنہ تھا ہم موجود نہیں تھے, جو لڑائیں تھیں, جنگیں تھیں, جتنی بھی صحابہ کرام کے بیچ میں, اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا, اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں زبانوں کو بھی ان کے خلاف بات کرنے سے محفوظ رکھے. کتنے پیارا جواب ہے. بہرحال تو یہ واجب نوٹ کر لیں اگلے درس میں انشاءاللہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا اہل سنت جماعت کا, دوسری بات کہ صحابہ کرام کا دفاع کیسے کیا جائے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.